सनीचर 24 सितंबर सैरबीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। भारत का पाकिस्तान को उड़ी हमलावरों के शवाहिद देने का ऐलान।
जो आतंकवादी हमने ढेर गिराए हैं उनके फिंगरप्रिंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका डीएनए एविडेंस है। जो आपका नेशनल डेटाबेस है फिंगरप्रिंट का, उसके साथ चेक करिए।
पाकिस्तान की तरफ से ताउन की यकीन दहानी।
हम उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं।
तफसील खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबरें सुनिए। इंडिया का कहना है कि वो उड़ी हमलों के सिलसिले में पाकिस्तान को अहम शवाहिद देने को तैयार है। ये बात न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान विकास सुवारोप ने बीबीसी उर्दू को खसूसी इंटरव्यू देते हुए कही। न्यूयॉर्क से सहाफी सलीम रिजवी।
जहां एक जानब उड़ी फौजी अड्डे पर हमलों के बाद भारत में पाकिस्तान को उस हमले का जिम्मेदार मानते हुए जंग का आगाज करने की बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानब पाकिस्तानी वजीर आजम ने भारत के इल्ज़ाम को ये कहकर पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है कि भारत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है। उड़ी हमलों के इल्ज़ाम से पाकिस्तान के इनकार का जवाब देते हुए विकास स्वरूप ने कहा,
हम लोग ने तो उनसे ये कहा है कि देखिए जो आतंकवादी हमने ढेर गिराए हैं उनके फिंगरप्रिंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका डीएनए एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप सीरियस हैं इस आतंकवादी घटना को इन्वेस्टिगेट करने में तो आप वो हमसे लीजिए और अपने जो आपका नेशनल डेटाबेस है फिंगरप्रिंट का उसके साथ चेक करिए, तब आपको पता लग जाएगा कि वो पाकिस्तानी नागरिक थे या नहीं थे।
पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा की खबर एजेंसी में पाक फिजाइया का तैयारा गिरकर तबाह होने से पायलट उमर शहजाद हलाक हो गए हैं। एयरफोर्स जराए के मुताबिक पाक फिजाइया की जानब से हादसे की तहकीकत के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जा चुका है। बरतानिया की सियासी जमात लेबर पार्टी के सरबराह के इंतखाबात में जेरेमी कॉर्बिन अपने हरीफ ओन स्मिथ को हरा कर दोबारा जमात के सरबराह मुंतखब हो गए हैं। तफसील उबैद मलिक की जुबानी।
जमात के सरबराह के चुनाव के लिए होने वाले इंतखाबात में 5 लाख से ज़ायद पार्टी मेंबरान ने वोट डाले, ताहम जेरेमी कॉर्बिन ने गुज़श्ता बरस से भी ज़्यादा यानी 61.8% वोट हासिल किए। इंतखाब जीतने के बाद लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बिन का कहना था कि उन्हें दोबारा जमात का सरबराह बनने पर फख्र है। वाज़ेह रहे कि यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के रेफरेंडम के बाद लेबर पार्टी में एक किस्म का सियासी बहरान पैदा हो गया था और जमात के बहुत से अरकान पार्लियामान ने जेरेमी कॉर्बिन से जमात की सदारत से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था।
इत्तलात हैं कि रूस की हिमायत याफ्ता शाम की हुकूमती फोर्सेस ने हलब में बागियों के एक मजबूत गढ़ पर बड़ा जारहाना हमला किया है। उन्होंने हिंदारत नामी एक कैंप पर कब्जा कर लिया है। ये ऊंचाई पर मौजूद एक इंतहाई अहम मकाम है। हलब में शहरी रजाकारों का कहना है कि बागियों के जेरे कब्जा अजला में फिजाई हमलों के बाद सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे हैं, जबकि अस्पतालों का अमला जख्मियों की जानें बचाने में मसरूफ है। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फाल यूनिसेफ की इमदादी कारकुनों ने मौजूदा सूरत हाल को 5 सालों की बदतरीन सूरत हाल करार दिया है। उधर रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव का कहना है कि शाम में जंगबंदी की तजदीद नौ के लिए सिर्फ अकेले उनके मुल्क की जानब से रियायत देने पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि वहां मजमू कोशिशों की जरूरत है जिसमें तमाम फरीकैन को शामिल किया जाए। इराक की सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि तिक्रीत शहर में एक पुलिस चेक प्वाइंट पर शिदत पसंदों के हमले में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। उनका कहना है कि चेक प्वाइंट पर 4 अफसरान को हलाक करने के बाद एक शिदत पसंद को हलाक किया गया। 2 दीगर शिदत पसंद शहर के किनारे तक एक ट्रक को लेकर गए और उसे उड़ा दिया, जिसमें 8 अफराद हलाक हुए। मिस्र की एक अदालत ने एक सीनियर सिक्योरिटी अहलकार को कत्ल करने के जुर्म में 7 अफराद को फांसी की सजा सुनाई है। नबील फाराज नामी सिक्योरिटी अहलकार को सन 2013 में काहिरा के करीब एक गांव पर छापे के दौरान हलाक किया गया था। यमन में शिदत पसंद अलकायदा के कम अज कम 4 मुश्तबा अरकान एक ड्रोन हमले में मारे गए हैं। ड्रोन हमले का निशाना एक मकामी कमांडर और उसके मुहाफिज थे जो दारुलहुकूमत सना के मशरक में वाकई सूबे मारिब की तरफ सफर कर रहे थे। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में पुलिस का कहना है कि बर्लिंगटन के एक शॉपिंग मॉल में होने वाली फायरिंग में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी की है और हुकाम ने कास्केट मॉल और दीगर दुकानों को सील करके हमला आवर की तलाश शुरू कर दी है। अमेरिका के शहर शार्लेट में आज चौथी रात भी सैकड़ों अफराद ने पुलिस के हाथों एक सियाफाम शख्स को गोली मारकर हलाक करने के खिलाफ एहतजाज किया है। हुकाम ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है, लेकिन मुजाहरीन को सड़कों पर एहतजाज की इजाजत है। انڈیا کی ریاست مہاراشٹر کی سخت گیر ہندو جماعت مہاراشٹر نو نرمان سینا یا ایم این ایس نے دھمکی دی ہے کہ وہ کرن جوہر کی اسی مہینے ریلیز ہونے والی فلم اے دل ہے مشکل اور شاہ رخ خان کی فلم رئیس کو بھارت میں ریلیز نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ان دونوں فلموں میں پاکستانی فنکاروں نے کام کیا ہے۔ ادھر پاکستان میں انڈین فلموں کی نمائش فوری طور پر روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست کی سماعت 27 ستمبر کو ہوگی۔ اور میسیجنگ کے لیے معروف ایپ اسنیپ چیٹ نے اپنے پہلے گیجٹ کا اعلان کر دیا ہے جو کیمرے سے لیس ایک ایسا چشمہ ہے جس سے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں، اور آج پروگرام کا بڑا موضوع ایک بار پھر کشمیر ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں فوجی اڈے پر حملے کے سلسلے میں وہ پاکستان کو اہم شواہد دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات نیو یارک میں بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سواروپ نے بی بی سی اردو کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی۔
جہاں ایک جانب اڑی فوجی اڈے پر حملوں کے بعد بھارت میں پاکستان کو اس حملے کا ذمہ دار مانتے ہوئے جنگ کا آغاز کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری جانب پاکستانی وزیر اعظم نے بھارت کے الزام کو یہ کہہ کر پوری طرح مسترد کر دیا ہے کہ بھارت بے بنیاد الزام لگا رہا ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی کہا ہے کہ بھارت کے پاس خود اڑی حملوں کے کوئی شواہد نہیں ہیں تو وہ پاکستان کو کیا دے گا۔ اس وقت نیو یارک میں موجود بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے بی بی سی اردو سے خاص بات چیت کی، جس میں اڑی حملوں کے سلسلے میں انہوں نے بھارت کی پاکستان کو شواہد دینے کی پیشکش کی۔ اڑی حملوں کے الزامات سے پاکستان کے انکار کا جواب دیتے ہوئے وکاس سوروپ نے کہا،
دیکھیے یہ تو بے بنیاد آروپ تو وہ ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں۔ ممبئی کے بعد بھی انہوں نے بے بنیاد کہا، پھر اجمل کا سب لائیو پکڑا گیا تو اس کو ڈینائی نہیں کر سکے۔ پٹھان کوٹ کے حملے میں تو انہوں نے سویکارا کہ ہاں پاکستان کے کچھ سنگٹھن جو ہیں اس میں شریک تھے، تبھی ان کے خلاف پرتیبندھ وغیرہ بھی کچھ لگائے گئے کچھ دنوں کے لیے۔ تو یہ کہنا کہ یہ ایک نیجرک ریاکشن ہے کہ ہم اس میں لپت نہیں ہیں، ہم لوگ نے تو ان سے یہ کہا ہے کہ دیکھیے جو آتنکوادی ہم نے ڈھیر گرائے ہیں ان کے فنگر پرنٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ان کا ڈی این اے ایویڈنس ہمارے پاس اویلیبل ہے، یدی آپ سیریس ہیں اس آتنکوادی گھٹنا کو انویسٹیگیٹ کرنے میں تو آپ وہ ہم سے لیجئے اور اپنے جو آپ کا نیشنل ڈیٹا بیس ہے فنگر پرنٹ کا اس کے ساتھ چیک کریے، تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ پاکستانی ناگرک تھے یا نہیں تھے۔
ایس جے شنکر صاحب نے، فورن سیکرٹری نے دلی میں امبیسڈر کو بلا کے، عبد الباسط جو پاکستانی امبیسڈر ہیں دلی میں، تو کیا کہا تھا ان کو، کیا دکھائے گئے شواہد اس طرح کے پروف؟
انہوں نے جی پی ایس کوآرڈینیٹس ان کو دکھائے، میٹرک شیٹس انہیں دکھائیں، ایک ٹیررسٹ کے جو فنگر پرنٹ تھے اس کا ان کا بیورا دیا، اور ان کو پھر یہی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ سیریس ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں تو ہم آپ کو سبھی فنگر پرنٹس اور ڈی این اے ایویڈنس بھی دینے کو تیار ہیں۔
18 ستمبر کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی فوجی اڈے پر حملوں میں 18 فوجی ہلاک ہوئے اور کئی زخمی بھی ہوئے تھے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں جو 4 دہشت گرد مارے گئے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان ان حملوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت اقوام متحدہ میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں قانونی پہلو پر بھی کام کر رہا ہے اور ایک بین الاقوامی قانون لانے کی کوشش کر رہا ہے۔
ہمارا ایک تو یہ پریاس ہے ہی کہ جتنا زیادہ وشو میں ہو سکتا ہے آتنکواد کے خلاف جو مہم ہو اس میں سب مل کے بھاگ لیں، اور جو دوسرا ہے ہمارا وہ ہے ایک لیگل اسپیکٹ کی۔ ایک ابھی کیا ہے کہ 13 سیکٹرل کنونشنز ہیں آتنکواد کو لے کے، لیکن ایک اومنی بس امبریلا کنونشن نہیں ہے جس میں صاف یہ لکھا ہو کہ آتنکوادی گھٹنا جو ہے وہ ایک آتنکوادی گھٹنا ہے اور اس میں پروسیکیوٹ ایکسٹرڈائٹ، بس دو ہی چیزیں ہونی چاہیے، یا تو آپ پروسیکیوٹ کریں، اگر آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے تو اس آتنکوادی کو آپ ایکسٹرڈائٹ کریں جس دیش کا وہ ہے۔ تو اس کو لے کے ایک سی سی آئی ٹی جسے ہم کہتے ہیں کمپریہنسو کنونشن آن انٹرنیشنل ٹیررزم، وہ 1996 سے بھارت نے پہل کی ہوئی ہے، اب اس پہ کافی پرگتی ہو گئی ہے، صرف ایک پیراگراف پہ بات ہلگی ہوئی ہے کہ ٹیررزم کے دائرے سے کن کن کو باہر رہنا چاہیے، ایکسکلوژن کلاسز کیا ہونے چاہیے۔ तो उस पर भी हम उम्मीद करते हैं कि 71वें सत्र में काफ़ी प्रगति होगी और अंततः हम उस CCIT को लाने में सफल हो सकेंगे।
भारत की वजीर खारजा सुषमा स्वराज 26 सितंबर को अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 71वें इजलास से खताब करेंगी और उम्मीद की जा रही है कि वो दहशतगर्दी पर ज्यादा जोर देंगी।
न्यूयॉर्क से ये थी सहाफ़ी सलीम रिजवी की रिपोर्ट। इसी खबर के तनाजुर में मैंने पाकिस्तानी वजीर आज़म के खारजा उमूर के मुशीर सरताज अजीज़ से न्यूयॉर्क में बात की और उनसे पूछा कि अगर भारत पाकिस्तान को उड़ी हमलावरों के उंगलियों के निशान और DNA के शवाहिद फराहम करे तो क्या पाकिस्तान भारत से तआवुन करेगा।
हाँ जी, जाहिर है कि इसमें जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है वो तो बहुत ज़रूरी है। हमें शिकायत ये है कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन से पहले ही ऐलान कर देता है कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के जो नॉन स्टेट तंजीमात हैं वो इन्वॉल्व हैं बल्कि पाकिस्तान की जिनसें इन्वॉल्व हैं और वो कोई चंद घंटे के अंदर अंदर ही बगैर किसी तफ्तीश के वो कर देते हैं। तो हमारा तो यही मुतालबा है कि जब तक बाकायदा तफ्तीश ना हो बल्कि हम तो चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों पर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो ताकि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो। और जाहिर है कि इसमें जो उनकी सबसे बड़ी इंसिनुएशन कह लें या एलिगेशन कह लें वो ये है कि ये पाकिस्तानी स्टेट या पाकिस्तान की एजेंसीज इन्वॉल्व है। और ये अजीब सी बात है कि एक ऐसे मौके पर जब कश्मीर में इतनी बड़े पैमाने पर आज़ादी की जंग हो रही है और वो बिल्कुल इंडिजिनस है, ये ऐसे स्टेज पर ऐसा वाक़ा होगा जो सारी चीज़ को दूसरी तरफ ले जाएगा, यानी इंसेंटिव क्या होता है इस चीज़ के लिए। अगली बात जो है उसमें ये है कि जो हमारा इसमें मौक़िफ़ है वो ये है कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर ग्रुप मौजूद है, अगर हिंदुस्तान उनको मौका देता अपने आप इलाके में ऑपरेट करने के तो ऐसे वाक़े को फौरन रिपोर्ट कर देते कि इसने किया या उसने किया है, क्योंकि ये जो इलाका है उड़ी का वहाँ से तो क्रॉसिंग हो ही नहीं सकती, इतनी बड़ी दीवार है, इतनी बड़ी फेंसिंग है कि वहाँ से तो पेनिट्रेशन हो ही नहीं सकती। तो एविडेंस तो नहीं है लेकिन जाहिर है कि इसमें जिस तरह हमने पठानकोट में किया था हम उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं और बल्कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना सकते हैं जो कि इस एविडेंस को देखे और उसके बाद, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इस दौरान में हिंदुस्तान ने अपनी जो बयानबाजी शुरू की है, पाकिस्तान जो लेन देन शुरू की है, ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी शायद आपको याद होगा जब क्लिंटन साहब आए थे इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, तो एक बहुत बड़ा वाक़या कश्मीर में हुआ और उस वक्त सब ने शोर मचाया, बाद में पता चला कि इंडिया ने खुद कराया है। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, इन हवाले से ये ज़रूरी है बात की कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो, ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन इस दौरान में अगर हिंदुस्तान हमारे साथ जो भी एविडेंस शेयर करेगा उसमें हम तावन करेंगे और इसमें हम बाकायदा उनको जो उन्होंने हमारे हाई कमिश्नर को बयान दिया था चंद दिनों में उसका जवाब भेज देंगे और जो तावन है उसकी वजाहत कर देंगे।
अच्छा सरताज जी साहब, पाकिस्तान की तरफ से भी तो फिर ऐसा होता है ना कि आप ये बात ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि तआवुन करेंगे, जबकि वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि इंडिया के पास तो उड़ी के कोई शवाहिद हैं ही नहीं, तो उन्होंने भी अपने तौर से एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी कोई बुनियाद समझ में नहीं आती।
ये बात यह ना, शवाहिद का मतलब यह है कि वो जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पार से लोग आए थे, यानी कश्मीर के अंदर तो जद्दोजहद हो रही है और बहुत से फ्रीडम फाइटर्स आ गए हैं, उनके ये इंडिकेशन ये लोग पाकिस्तान से आए थे, ये बात इन्वेस्टिगेट इसमें क्या खास तौर पे जो सूरत हाल है, लेकिन एक वहाँ पे वर्किंग बाउंड्री है और एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो वर्किंग बाउंड्री है जो जम्मू और इसके दरमियान है पाकिस्तान के साथ दरमियान, ये तो इतनी स्ट्रांगली फोर्टिफाइड है कि वहाँ से तो किसी के गुजरने का एहतमाल ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान से लोगों ने आके ये कर दिया, ये बिल्कुल एक अनफाउंडेड बात है।
अच्छा सरताज जी साहब, पाकिस्तान ज़ाहिर ख़ुद शिद्दत पसंदी का शिकार रहा है इतने अरसे से और शिद्दत पसंदों को सज़ा दिलवाना आम अदालतों में बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए पाकिस्तान ने ख़ुद मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश की, तो अगर पाकिस्तान इंडिया से उसी तरह का मुतालबा करे कि जी हमें ऐसे सबूत दें जो अदालत में साबित हो सकें, तो शिद्दत पसंदी के मामले में तो ज़रा ये मुश्किल काम है ना, तो कोई और ज़रिया नहीं है कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग या किसी और तरीके से कि पाकिस्तान को ये बावर हो जाए कि वाकई ये लोग पाकिस्तान से गए थे।
देखिए बम्बई के मुतालिक हमने 5 साल के बाद 2013 में उन्होंने हमें इजाज़त दी जुडिशल कमीशन भेजने की जो वहाँ जाके विटनेसेस को इन्वेस्टिगेट करे, उन्होंने एक लिस्ट बनाई एविडेंस की और हमने फौरन वो लिस्ट 2014 में उनको भेज दी कि हमें ये अब एविडेंस चाहिए ताकि हम केस को आगे चलाएं। 2 साल के बाद अब जाके उन्होंने पिछले हफ्ते कहा जी ये एविडेंस हम शेयर करने को तैयार हैं, तो वो तो जब तक इस तरह की एविडेंस हमसे शेयर नहीं करेंगे तो हम प्रोसिक्यूशन कैसे करेंगे। اور اب پٹھانکوٹ میں یہی ہے, ہمیں اس وقت جو مزید ایویڈنس چاہیے اس کے بارے میں ہم نے لکھ رہے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جوائنٹ میکینزم بہت ضروری ہے, اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک جوائنٹ میکینزم کام نہ کرے, کنکلوژن پہ نہ پہنچے, تو پیش از وقت اور انفیبریٹڈ چارجز اور الیگیشن جو ہے وہ نہ لگائیے.
اچھا, آپ نے کہا کہ انڈیا نے پاکستان پر جلدی کی الزام لگانے میں بے وقت الزام لگایا, پوری انویسٹیگیشن اور پوری جانچ پڑتال نہیں کی, تو اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا فریم ورک نہیں ہے جس میں ایک دوسرے سے تعاون کیا جا سکتا ہو, تو کیوں اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئی فریم ورک کیوں نہیں بن پایا ہے, جبکہ فوجی کمانڈرز کی سطح پر تو رابطے ہوتے ہیں؟
نہیں, رابطے تو ہوتے ہیں, لیکن ہمارا جو کمپلیٹ ڈائیلاگ تھا اس میں ایک گروپ ٹیررزم پہ ہے, اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس قسم کے میکینزم ڈیولپ کرے, لیکن وہ دائرہ بھی سسپینڈیڈ ہے, تو بات چیت صرف اوکیزنل اس سے تو نہیں ہوگی. نہیں, میکینزم تو وہی ہے کہ آپ مختلف ایشوز پر, جب ہمارا جو ٹیررزم کا گروپ ہے وہ اگر اس کام پہ ڈائلاگ کے طور پہ اب تک مل رہا ہوتا ریگولرلی, تو یہ ساری باتیں وہاں دیتے ہوتی بجائے میڈیا کے تھرو ہونے کی.
یہ تھے پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز, جن کا کہنا تھا کہ پاکستان مشترکہ تحقیقات کے لیے بھارت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرے گا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پچھلے 11 ہفتوں سے لوگ بھارت مخالف احتجاج کر رہے ہیں, اس دوران درجنوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں. میں نے سری نگر میں نامہ نگار ریاض مسرور سے تازہ صورتحال جاننا چاہی تو انہوں نے بتایا.
جی دیکھیں, اگر آج کی بات کریں تو آج کوئی 10 یا 12 روز بعد جو ہے پہلی بار حریت کانفرنس نے دکانیں کھولنے کی اجازت دے رکھی ہے. پہلے ہی کال دی گئی تھی کہ ہفتے کو جو ہے شام کو روزمرہ کی چیزیں اور ضروری سامان خریدنے کے لیے دکانیں کھولی جائیں گی, تو اس کال پہ آج مارکیٹس کھل گئے. میں بالکل شہر کے بیچ میں, شہر کا مرکز جو ہے تجارتی مرکز لال چوک میں ہوں, ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور ٹریفک بھی سڑکوں پہ ہے, لیکن جو پیریفریز ہیں یعنی مضافات ہیں سری نگر کے, بہت تناؤ ہے, کیونکہ آج ہی کال بھی تھی فریڈم مارچز کی اور ان سبھی مارچز کو ناکام کیا گیا اور کئی جگہوں پہ مظاہرے ہوئے, اور اس دوران شمالی کشمیر میں کل سے ہی تناؤ ہے, کیونکہ کل وہاں پہ لوگوں نے فریڈم مارچ نکالنے کی کوشش کی تھی جسے ناکام بنانے کے دوران فورسز نے فائرنگ کی, اور اس میں 22 سالہ وسیم لون ایک نوجوان جو ہے ان کی موت ہو گئی, اور اس کے بعد وہاں پر تناؤ زیادہ پیدا ہو گیا, کشیدگی جاری ہے, اور حکومت نے اب آج بارہمولہ ضلع میں جو ہے بیشتر علاقوں میں وہاں کرفیو نافذ کر دیا, اور وہاں پہ فون سروسز اور انٹرنیٹ پر پابندی دوبارہ عائد کر دی گئی ہے.
تو ریاض, یہ بتائیے کہ مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقہ کار, جو طاقت کا استعمال ہو رہا تھا, چھرے والی بندوقیں استعمال ہو رہی تھی, کیا وہ اب بھی اس کا استعمال جاری ہے؟
جی بالکل, اب بھی اس کا استعمال جاری ہے, بلکہ ہر روز یہاں کے جو مرکزی ہسپتال ہیں سری مہاراجہ ہری سنگھ ہاسپٹل, جس کو ایس ایم ایچ ایس بھی کہتے ہیں, ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل, وہاں پہ ہر روز جو ہے اوسطاً 8 سے 10 ایسے افراد جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں جن کی آنکھوں, چہرے یا جسم کے باقی اعضاء پر پیلٹس لگے ہوتے ہیں, تو پیلٹ گنز کا استعمال جو ہے وہ بند بالکل نہیں ہوا ہے, اور اس میں جو فورسز کی ایجنسیاں ہیں, سی آر پی ایف اور بی ایس ایف, انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ پیلٹ گن کو استعمال کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے وقت عوام میں بہت غصہ رہتا ہے اور بہت اشتعال انگیز طریقے سے جو ہے جلسے اور جلوس منعقد ہوتے ہیں.
تو اب مجموعی طور پہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے بتایا کہ گزشتہ روز بھی ایک ہلاکت ہوئی ہے, وہ کتنی ہو گئی ہیں ہلاکتیں, اور زخمیوں کی تعداد کیا بتائی جا رہی ہے؟
جی اب تو 88 سے زیادہ یعنی 90 کے قریب ہلاکتوں کی تعداد پہنچ گئی ہے, اور زخمیوں کی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی ہے, اور ان 12,000 زخمیوں میں ایسے 1,000 سے زائد افراد ہیں جو پیلٹ سے جو ہے انجورڈ ہوئے ہیں, یعنی چھروں سے وہ زخمی ہوئے ہیں, اور چھروں سے مارے جانے والوں کی تعداد بھی 12 سے زیادہ ہے, اور جو اپنی بینائی کھو چکے ہیں ان کی تعداد بھی 200 تک ہے, اور جو صرف ایک آنکھ کھو چکے ہیں ان کی تعداد 700 بتائی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ پورا کرائسس ہے, اور اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے پاس صرف یہ آپشن ہے, اور اسی کا مظاہرہ بھی روز ہو رہا ہے کہ اوسطاً روز 50 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور آج کی ڈیٹ میں جو ہے گرفتاریوں کی تعداد 3,500 سے زیادہ ہو چکی ہے, اور اس میں معروف انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز بھی ہیں جنہیں بدنام زمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 300 کلومیٹر دور جموں کے خطے میں جو ہے کوٹ بلوا جیل منتقل کیا گیا ہے, اور وہ چونکہ ہینڈی کیپ بھی ہیں اور پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ ان کی گرفتاری پہ انہوں نے مذمت بھی کی ہے اور ایک کیمپین بھی چلا رکھا ہے سوشل میڈیا پہ, اور گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی آئے روز یہ گزارش کی جاتی ہے, اپیل کی جاتی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے.
اچھا ریاض, اس ساری صورتحال میں جو کشمیر میں جاری ہے گزشتہ 11 ہفتوں سے, ظاہر ہے کہ اڑی میں فوجی کیمپ پر, بھارتی فوجی کیمپ پر حملہ ہوا, اس کے بعد لائن آف کنٹرول کے اطراف ایک کشیدگی پیدا ہو گئی تھی, کافی شدید کشیدگی آ گئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو وہاں اب کیا صورتحال ہے سرحدی علاقے میں؟ سامعین, سری نگر سے یہ تھے نامہ نگار ریاض مسرور. اس سوال کا جواب وہ نہیں دے سکے, اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری حالیہ تشدد کے دوران اڑی میں بھارتی فوجی اڈے پر شدت پسندوں کا حملہ ہوا, بھارت نے الزام پاکستان پر لگایا. آپ نے ابھی سنا کہ بھارت نے پاکستان کو شواہد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ پاکستان نے تحقیقات میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. میں نے جموں میں سینئر صحافی انورادھا بھسین سے پوچھا کہ اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں اور علاقے کا جو جغرافیہ ہے اسے دیکھتے ہوئے, کیا لگتا ہے کہ شدت پسند لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان سے داخل ہوئے ہوں؟
جی, زیادہ تر یہی ایک صورت ہو سکتی کہ وہ پاکستان سے ہی آئے ہوں. کیوں, ایک کانسپریسی تھیوری کشمیر کے لوگ مانتے ہیں کہ شاید یہ کانسپریسی ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن اس کا ممکن ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا. دوسرا, اتنا بڑا حملہ شاید ہی کوئی حکومت اپنی فوج کے خلاف کروائے گی. دوسرا, جہاں تک پاکستان سے آنے کی بات ہے, ایک نیا ٹرینڈ یہ ثابت کرتی ہے, کیونکہ اڑی کا علاقہ جو ہے وہ بارڈر کا علاقہ ہے. بارڈر سے اکثر ملیٹنٹس کراس کرتے ہیں لیکن بارڈر کے ایریا میں حملہ نہیں کرتے. بارڈر کے ایریا میں جو لوکل جو پاپولیشن ہے, وہاں کے رہنے کے لوگ ہیں, ان کا آرمی کے ساتھ رابطہ ہے, کیونکہ آرمی ان کے جو بیسک جو نیڈز ہیں ان کو پرووائڈ کرنے میں بھی ان کی مدد کرتی ہے, کیونکہ سول ایڈمنسٹریشن وہاں موجود نہیں رہتی. تو ان کا ایک اچھا رابطہ نیٹ ورک, ایک ہسٹری کچھ سالوں سے ایسے چلی آتی ہے, اس وجہ سے بھی وہاں پہ اٹیک نہیں ہو پاتے ہیں. تو یہ ایک چیز دیکھی گئی کہ اڑی میں اتنا بڑا اس قسم کا حملہ ہوا, تو اس سے دو چیزیں شاید ثابت ہوتی ہیں اگر ملیٹنٹ پار سے آئے ہیں. ایک, یہ جو ہندوستانی فوج جو کشمیری عوام کو مسلسل 2.5 مہینے سے کچلنے میں, دبانے میں یا تشدد میں لگائی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے, ان کے انٹیلیجنس فیلئر ہو رہے ہیں, ان کا ایک جو باقی کام کے لیے بارڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا ملیٹنٹس کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ اس تیاری میں نہیں
ہے. اچھا, اس وقت جو صورتحال ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں, اس میں جو لوگوں کی سوچ ہے وہاں کے رہنے والوں کی, مثلاً پونچھ یا جموں کے جو لوگ ہیں, وادی کے خود جو لوگ ہیں, پھر لداخ اس کا حصہ ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں, یہ ایک ہی طرح سے محسوس کر رہے ہیں, ایک ہی طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے یا اس میں فرق ہے؟
دیکھیے, جموں کشمیر جو ہے یہ ایک ملٹی پلورل ملٹی ایتھنک ریاست ہے, اور یہاں کے جو لوگ ہیں, یہاں پہ الگ الگ مذہب کے لوگ ہیں, الگ الگ زبان بولنے والے لوگ ہیں, الگ الگ کلچر ان کی افینٹی کے لوگ ہیں, اور ان کی پولیٹیکل ایسپیریشنز بھی بہت مختلف ہیں, ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں, اور بلکہ کچھ پچھلے گزشتہ 10 سالوں میں یہ جو فاصلے ہیں ان کے درمیان وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک طرف سے وہ ہندوتوا کی رائز کی وجہ سے, دوسری طرف سے اس وجہ سے کیونکہ کشمیر کا جو سیاسی مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا ہے, اس وجہ سے اس کو جو ہارڈ کور اوپینینز ہیں ان کو زیادہ سپیس مل رہی ہے. تو اس میں جہاں تک کشمیر کی وادی میں الگ ایسپیریشنز ہیں, بارڈر کے علاقوں میں ایک کمیونل ڈیوائیڈ بھی ہے, ہندو ورسز مسلم, اور ایک طرف ایک گجر ورسز پہاڑی ڈیوائیڈ بھی ہے جو پلے کرتی ہے, और वहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो शायद एक इंडिपेंडेंस सेंटिमेंट के साथ नहीं है, लेकिन ये जो जिंगोइज्म का माहौल या जंग का माहौल या जो हिंदुत्व के स्लोगन्स हैं उससे घबरा के उनकी जो कल्चरल रिलीजियस अफिनिटी की वजह से वो कश्मीरियों के साथ उस वजह से एक एक लेवल पे जुड़ सकते हैं। लद्दाख में एक अलग सियासी एस्पिरेशन है, वो लोग वहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं कि एक लद्दाख को अलग हिस्सा बनाकर एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाए। तो ये बहुत मुख्तलिफ एस्पिरेशंस हैं जिनको रिकंसाइल करने के लिए एक इंटरनल डायलॉग की भी जरूरत है।
जम्मू से ये थी सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार अनुराधा भसीन। सैरबीन आप BBC की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं।
आपकी बात BBC के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आराम मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए BBC उर्दू को।
मेरी गुजारिश है BBC से।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-275। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 0092-5126-111-39 पर कॉल कर सकते हैं।
और अब खेल की खबरें सबानास से।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज दुबई में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से हरा दिया। 116 रन का हदफ पाकिस्तान ने 15वें ओवर में सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी स्पिनर इमाद वसीम ने अपने T20 करियर की बेहतरीन बॉलिंग की और सिर्फ 14 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ये पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी स्पिनर ने T20 इंटरनेशनल में 5 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात की कंडीशंस का बखूबी अंदाजा है और जीत के लिए मनसूबाबंदी इसी मुनासिबत से की गई थी। जबकि वेस्ट इंडीज के कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट का कहना है कि उनकी टीम इस मैच में कंडीशंस को सही तौर पर समझने में नाकाम रही। दोनों टीम्स के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 27 सितंबर को अबुधाबी में खेला जाएगा। उधर कानपुर में इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्तितम पर इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाकर न्यूजीलैंड पर 215 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। काउंटी क्रिकेट में चैंपियनशिप टाइटल मिडिलसेक्स ने जीत लिया है। लॉर्ड्स में यॉर्कशायर पर 61 रन की फतह के साथ ही मिडिलसेक्स ने 1993 के बाद पहली बार काउंटी चैंपियंस बनने का एजाज हासिल किया है। फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने फ्रांस की दो टॉप प्लेयर्स क्रिस्टीना मिलादिनोविच और कैरोलाइन गार्सिया पर खेल से पाबंदी हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद वो आइंदा माह जमहूरिया चेक के खिलाफ फेड कप का फाइनल खेलेंगी। पैन पैसिफिक ओपन में खवातीन का फाइनल डेनमार्क की कैरोलाइन वोज़नियाकी और जापान की नाओमी ओसाका के दरमियान है। सेमीफाइनल में वोज़नियाकी ने फोर्थ सीड अग्न्याशिका राडवांस को शिकस्त दी। ब्रिटिश वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन टाइसन फ्यूरी ने तिब्बी वजूहात के बिना पर यूक्रेन के बॉक्सर व्लादिमीर क्लिचको के साथ आइंदा माह होने वाला मुकाबला दूसरी बार मुलतवी करने का ऐलान किया है।
खेलों का हवाला आपने सबा नास से सुना। इस बरस पाकिस्तान की दो उर्दू फिल्मों में मशहूर पश्तून शायर गनी खान के कलाम को भी फिल्माया गया है। क्या इससे पश्तून सकाफत की सही अक्कासी करने में मदद मिलेगी? तफसील सैरबीन में आने को है। प्रोग्राम के निस्बत खबरों का खुलासा शुमैला खान की जबानी।
भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान विकास स्वरूप का कहना है कि इंडिया اوری حملوں کے سلسلے میں پاکستان کو اہم شواہد دینے کو تیار ہے۔ برطانیہ کی سیاسی جماعت لیبر پارٹی کے سربراہ کے انتخابات میں جیریمی کوربن اپنے حریف اوئن سمتھ کو ہرا کر دوبارہ جماعت کے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں۔ روس کی حمایت یافتہ شام کی حکومتی فورسز نے حلب میں باغیوں کے ایک مضبوط گڑھ پر بڑا جارحانہ حملہ کیا ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار نبیل فراج کو قتل کرنے کے جرم میں 7 افراد کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ امریکی ریاست واشنگٹن میں پولیس کا کہنا ہے کہ برلنگٹن کے ایک شاپنگ مال میں ہونے والی فائرنگ میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما افریقی امریکیوں کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق ملک کے پہلے قومی عجائب گھر کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں، پہلے شام، جہاں جنگ بندی کے معاہدے کی ناکامی کے بعد صدر بشار الاسد کی حامی افواج نے حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر شدید بمباری کی ہے، جس میں سینئر آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ٹیوب ویل کی تباہی کی وجہ سے 20 لاکھ کے لگ بھگ افراد پانی سے محروم ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار پیش کر رہی ہیں۔ یہ رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
یہ ہے شام کے شہر حلب میں رہنے والے ایک شخص، جو بتا رہے ہیں کہ آج صبح ہم پر میزائل حملہ کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور بہت سے لوگ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارا دفاع نہیں کر رہا، وہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری مدد کو کوئی نہیں پہنچ رہا۔ شامی رضاکاروں کا کہنا ہے کہ روسی اور شامی طیاروں نے حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر بمباری کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ امدادی کارکنوں نے حالیہ بمباری کو 5 سالوں سے جاری لڑائی کے دوران پیدا ہونے والی بدترین انسانی صورتحال قرار دیا ہے۔ یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جسٹن فورسٹ کہتے ہیں،
حلب میں زندگی معدوم ہو رہی ہے اور یہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ پانی کے ذرائع کو بھی بمباری سے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تازہ کاروائی ہے۔ ہم نے بچوں کو مرتے اور زخمی ہوتے دیکھا۔ خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو رہی ہے اور امدادی کارکنوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔
یونیسیف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آلودہ پانی کے استعمال سے لوگوں، بالخصوص بچوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حلب میں جاری لڑائی کی وجہ سے 20 لاکھ افراد شہر میں پھنسے ہوئے ہیں۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار۔ شام میں جنگ بندی ختم ہونے کے بعد صدر اسد کا سب سے بڑا حامی روس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ یہ سوال میں نے ماسکو میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا کے سامنے رکھا۔
دیکھیے جی، جنگ بندی ختم ہو جانا کوئی ایک یک طرفہ عمل تو ہوتا نہیں ہے، وہ بعض اوقات دو طرفہ ہوتا ہے، بعض اوقات کئی طرفہ ہوتا ہے۔ تو روس شام میں جو جنگ کی صورت حال ہے، اس میں اپنے آپ کو اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ شامی لوگوں کی ہیلپ کرے، ظاہر ہے شامی حکومت کی ہیلپ کرے۔ اب بھی اگر ایسی صورت حال ہے تو روس شامی حکومت کے ساتھ ہوگا، شامی حکومت کی مدد کرے گا، میرا خیال تو یہی ہے۔
تو امریکہ اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ شام میں نو فلائی زون بنے، تاکہ جو عام لوگ جس طرح سے ہلاک ہو رہے ہیں اس جنگ کے دوران، وہ ان ہلاکتوں کو کم کیا جا سکے۔ تو کیا روس اس پر راضی ہوگا؟ ماسکو کی کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی ہے؟
نو فلائی زون کی بات کوئی آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، اور اس پہ روس نے کبھی اپنا موقف ظاہر نہیں کیا۔ وہ یہی کہتا ہے کہ آپ ایک طرف کو بچانے کے لیے یہ کارروائی کیوں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ لوگ ہر طرف سے لڑ رہے ہیں۔ تو روس میرا خیال ہے اس بات پہ وہ اس کو کوئی مطمئن نہیں ہوگا، اور نو فلائی زون ایک ٹیکٹکس ہے ویسٹ کا، اپنے جو حامی ہیں یا جو ان کے اپنے پسندیدہ لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور اپنے لوگوں کی انسرجنسی بڑھانے کے لیے، یہی ہے، روس اس طرح دیکھے گا اس کو۔
اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب تک جو موقف رہا ہے روس کا اور امریکہ کا شام میں خانہ جنگی کے بارے میں، ظاہر ہے وہ اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے جو ان کے حامی ہیں یا جو ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کی وہ مدد کرتے ہیں۔ اس سے اگر یہ جنگ اور طویل طول کھینچتی ہے تو کیا روس اور امریکہ میں براہ راست تصادم کا تو کوئی خدشہ نہیں پیدا ہوگا؟
ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ دونوں احمق نہیں ہیں. یہ ایک وار تھیٹر ہے, اس میں بڑے کردار بھی ہیں اور چھوٹے کردار بھی ہیں. روس نہیں چاہتا تھا کہ وہ بڑا کردار بنے, لیکن امریکہ نے اسے بڑا کردار بنا دیا تو وہ اس کے مدے مقابل کھڑا ہے. براہ راست دم خم نہیں, براہ راست خم نہیں ٹھوکیں گے ایک دوسرے کے سامنے, میرا خیال ہے.
روسی امور پر گہری نظر رکھنے والے یہ تھے ڈاکٹر مجاہد مرزا, جن کا کہنا تھا کہ روس اور امریکہ میں براہ راست تصادم کا خدشہ نہیں ہے. دوسری جانب جب میں نے کینیڈا کی آٹوا یونیورسٹی میں خطے کے امور کے ماہر کامران بخاری سے پوچھا کہ کیا شام کے تنازع میں روس اور امریکہ کے درمیان براہ راست تصادم ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا
جی بالکل اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے. نو فلائی زون جو ہے وہ دیکھیں امریکہ کی انتظامیہ جو ہے وہ ایک طرف یہ ہے کہ اف یو ڈو یو آر ڈیمڈ, اف یو ڈونٹ یو آر ڈیمڈ. وہ نہیں چاہتی کہ جو ہے فطری طور پہ نہیں چاہتی کہ اس قسم کے اقدامات لیے جائیں, لیکن یہ کہ مجبور ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اپنے حلیف جو ہیں وہ اس سے بہت سخت نالا ہیں. امریکہ کے اوپر جو ہے عربی ممالک کا اور ترکی کا بہت زیادہ دباؤ ہے کہ بالخصوص ترکی کا, کہ جب وہ ترکی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ پیش پیش ہوں داعش کے خلاف جنگ میں, تو وہ پھر جوابی مانگ یہ کرتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے اسد حکومت کے ہاتھ کیوں نہیں روکتے. اور پھر امریکہ کے اندر کچھ ایسے حلقے ہیں کہ جو اسد حکومت کے خلاف جو ہے بہت زور شور سے بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعلان ہے یا پلان ہے یا پروپوزل ہے یہ اس چیز کا نتیجہ ہے.
اچھا کامران, آپ نے ویسے پہلے ہی جنگ بندی کے بارے میں پیشنگوئی کر دی تھی کہ زیادہ عرصے نہیں چلے گی, تو اب کیا لگتا ہے کہ جنگ بندی کی کوششیں بھی کیا ختم ہو جائیں گی؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ امپیریٹیو ہوتا ہے بڑی طاقتوں کا, عالمی برادری کا, کہ وہ کم از کم اگر سنجیدہ طور پہ جو ہے کچھ کر نہیں پا رہے تو سنجیدہ طور پہ کچھ کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے. تو وہ اس لاجک کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی کی کوششیں چلتی رہیں گی, لیکن چونکہ اب یکے بعد دیگر دو ناکامیاں ہوئی ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کے ساتھ وجہ سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹیمپر ہوں گے کہ بھائی کیا مطلب کس حد تک ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ تسلسل ٹوٹے گا اس لیے نہیں کیونکہ یہ ایک بڑا یوزفل طریقہ ہوتا ہے عالمی برادری کے لیے, یو این کے لیے, بڑی طاقتوں کے لیے, بالخصوص امریکہ کے لیے, کہ بھائی وہ ان کم از کم یہ چیز تو ان کے خلاف استعمال نہ ہو کہ آپ نے بالکل ہی جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے جو عام عوام ہے شام کی, جو اپنے حکومت کے ہاتھوں مر رہی ہے, پس رہی ہے, اور پھر داعش بڑھ رہی ہے اور دیگر جو ہے خرافات ہو رہے ہیں. تو کم از کم اگر حل نہیں کر سکتے مسئلہ تو حل کرتے ہوئے نظر تو ضرور آنا چاہیے.
اچھا آپ نے کہا کہ حل کرتے ہوئے نظر آئیں, لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کامران, تو شام میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ اس وقت جاری ہے, جنم لے چکا ہے, لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو کم از کم اسے حل کرنے کے لیے اس کے خاطر تو کچھ سنجیدگی دکھانی چاہیے نا, وہ بھی نہیں نظر آ رہی.
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جو پالیسی میکر جہاں پہ بھی ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں, جو انسانی جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اوپر کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. تو جو مہاجرین ہیں اور جو لوگ جو ہیں متاثر ہو چکے ہیں بری طرح سے, جن کی تعداد اب کچھ 400,000 کے قریب, 400,000 تو جو ہے لوگ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں, لیکن یہ ہے کہ 400,000 کے ہی قریب جو ہے جو اعداد و شمار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ملک سے ملک ہوئے ہیں, بے گھر ہوئے ہیں, یرغمالی وہ ریفیوجیز بن چکے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیسے کون خرچ کرے گا. اصل میں مسئلہ پیسے کا ہے. گلوبل اکانومی کی حالت ایسی ہے کہ کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تمام جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے شام کے ساتھ ان کے اوپر یکساں پیسے یکساں طریقے سے ان کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جائے. آپ دیکھیں یورپین یونین جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم 5-6 بلین بھی دینے کے لیے تیار ہیں ترکی کو, اگر ترکی جو ہے بس یہ ہمیں گارنٹی دے دے کہ ہماری سرحدوں کی جانب جو ہے یہ مہاجرین رخ نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ 5-6 بلین سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا. ترکی کے پاس بھی وسائل جو ہیں ایک حد تک محدود ہیں, امریکہ کے پاس بھی ہیں محدود ہیں. تو یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی کرنا نہیں چاہتا, ایشو یہ ہے وہ کر نہیں پا رہے.
یہ تھے خطے کے امور کے ماہر کامران بخاری. اور اب سیربین میں حسب معمول دلی میں نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
ایک ہفتے قبل گزشتہ اتوار کی صبح بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اڑی قصبے میں ایک فوجی چھاونی پر شدت پسندوں کے حملے میں 18 فوجی مارے گئے تھے۔ ان پر حملہ الگ صبح کیا گیا، اس وقت ان میں سے بیشتر سو رہے تھے۔ ہلاک ہونے والے فوجیوں کی آخری رسوم ادا کی جا چکی ہیں۔ ان کا تعلق ملک کے کئی الگ الگ علاقوں سے تھا۔ چونکہ یہ سبھی محاذ پر لڑنے والے فوجی تھے، اس لیے سبھی کم عمر اور نوجوان تھے۔ یہ فوجی عموماً دور دراز کے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں سے آتے ہیں۔ ان کا تعلق عموماً دیہی علاقوں کے نیم متوسط طبقے سے ہوتا ہے۔ شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے فوجی اپنے پیچھے بیوہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے ہیں۔ یہ فوجی سرحد پر مرنے کے لیے نہیں گئے تھے، فوج ان کی روزی تھی۔ وہ سرحدوں پر ایک بہتر زندگی کے لیے گئے تھے۔ ان کی ہلاکتوں سے بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں۔ ان پر حملہ کس نے کیا، کیوں کیا، یہ صرف حملہ آور اور ان کے منصوبہ ساز ہی بتا سکیں گے۔ لیکن اس حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ بالکل جنگ کا سا ماحول ہے۔ جنگ کی مشقیں ہو رہی ہیں، دونوں ممالک ایک دوسرے کی دفاعی طاقت کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 2.5 مہینے سے احتجاج اور مظاہروں میں تقریباً 90 کشمیری نوجوان مارے جا چکے ہیں، 12,000 زخمی ہوئے۔ شوری زدہ وادی کے بیشتر علاقوں میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ لوگ کس حال میں ہیں، زخمیوں کی کیا حالت ہے، زندگی کس طرح چل رہی ہے، موجودہ کشیدگی میں یہ سوالات بھارتی میڈیا اور سیاسی بحث میں کہیں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے 2008 میں بھی کشمیریوں نے علیحدگی پسندوں کی کال پر مظاہرے اور احتجاج کیا تھا۔ اس وقت تقریباً 70 نوجوان مارے گئے تھے۔ اسی طرح 2010 میں 126 نوجوان اور بچے مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ کشمیر کی کشیدگی کی بھاری انسانی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ کشمیر کی گلیوں اور سڑکوں پر ہونے والے مظاہرے کہیں دو ملکوں کے درمیان جنگ کی شکل نہ لے رہے ہیں۔ کشمیر کی صورتحال پر نیو یارک ٹائمز نے اپنے ادارے میں لکھا ہے کہ اگر بھارت نے اڑی حملے کے جواب میں کوئی فوجی کارروائی کی تو یہ وزیراعظم مودی کی اقتصادی اور ترقیاتی پالیسیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ پاکستان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے شدت پسندوں اور تنظیموں کی پشت پناہی اور اعانت کر رہا ہے جو خطے کے سیاسی استحکام کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔ باہمی اعتبار اور اعتماد کی بحالی کے لیے پاکستان کو ان عناصر کا خاتمہ کرنا ہی ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں ملکوں میں ایسے عناصر موجود ہیں جو جنگ کے جذبات کو ہوا دے رہے ہیں۔ جس نے بھی اڑی پر حملہ کیا اور اس کی منصوبہ سازی کی، وہ بھی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے خواہاں ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی۔ اڑی کے حملے پر بھارت میں بہت شدید رد عمل ہوا ہے۔ بھارت میں اس بات پر بھی ناراضگی ہے کہ پاکستان ممبئی حملے کے قصورواروں کو بھی سزا نہیں دے سکا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت انتہائی پیچیدگی اختیار کر چکے ہیں۔ اب حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ امریکہ اور یورپی ممالک کشیدگی کے خاتمے کے لیے دونوں ملکوں پر دباؤ ڈال سکیں۔ ان حالات میں بہتر یہی ہوگا کہ دونوں ملکوں کی قیادت پختگی کا ثبوت دیتے ہوئے مستقبل میں دہشت گردانہ حملوں کو روکنے کے مؤثر طریقہ کار پر غور کرے۔ سب سے پہلے وہ پوری دیانتداری سے اڑی کے حملہ آوروں کی شناخت کریں، اور اگر وہ کسی تنظیم سے وابستہ تھے تو اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کا آغاز کریں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب یہاں برطانیہ سے ایک اہم اور بڑی خبر کا ذکر۔ یہاں برطانیہ میں حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کی قیادت کے انتخابات میں بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے رکن پارلیمان جیرمی کوربن 62% ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے ہیں۔ جیرمی کوربن کو اپنی پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کی اکثریت کی مخالفت کا سامنا تھا۔ اس وجہ سے یورپی یونین سے علیحدگی کے ریفرنڈم میں علیحدگی کے حق میں فیصلے کے بعد ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا۔ لہذا لیبر پارٹی میں ایک برس کے اندر ہی دوسری مرتبہ قیادت کے لیے انتخابات کروانا پڑے۔ برطانیہ میں ماہر قانون اور سیاست پر گہری نظر رکھنے والے صبغت اللہ قادری ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن کے ذریعے براہ راست موجود ہیں۔ قادری صاحب، جیرمی کوربن کی فتح کے بعد کیا لیبر پارٹی کے اندرونی بحران ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟
اندرونی بحران میرا کسی حد تک تو ختم ہو جائے گا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ شیڈو کیبنٹ جو ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگی یا ایم پیز الیکٹ کریں گی، ایک مسئلہ ہے جو میرے خیال نیشنل ایگزیکٹو آج ڈیسائڈ کرے گی یا کل، کیونکہ اس کے بعد اگر پارلیمنٹ کو اجازت دیتے ہیں وہ تو شاید معاملات زیادہ آسانی سے حل ہو جائیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ ہوگا، کیونکہ جرمی جو ہے وہ پرزنر بن جائے گا، کیونکہ شیڈو کیبنٹ جو الیکٹ ہوگی پارلیمنٹ سے، ظاہر ہے 2/3 پارلیمنٹ ان کے خلاف ہے، تو اس قسم کے لوگ الیکٹ کریں گے جو جرمی کی پالیسی ایگری نہیں کرتے۔
تو صبغت اللہ قادری صاحب، جرمی کوربن کی کامیابی مجموعی طور پر برطانوی سیاست پر کس طرح کا اثر چھوڑ سکتی ہے؟
یہ عرصہ دراز کے بعد، پہلی دفعہ کہوں گا 1930 کے بعد کہ پیور لیفٹ ونگ جو ہے وہ اب لیڈرشپ میں آئے ہیں. اس سے قبل جو ہے لیبر پارٹی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ مجموعہ ہے رائٹ لیفٹ اور سینٹر کا، لیکن اب زیادہ تر یہ یا تو سینٹر رائٹ آف دی سینٹر نہیں لیفٹ آف دی سینٹر رہے ہیں، لیکن اب یہ ایکسٹریم لیفٹ ونگ آیا ہے ٹوٹل. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ لیبر پارٹی کی ممبر شپ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں جیسے امریکہ میں ہے ہر جگہ ینگ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں پرانی سیاست، خاص طور بلیئر کے زمانے سے، تو لیبر اس وقت لیفٹ کی طرف جا رہی ہے. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ لیبر پارٹی الیکشن نہیں جیت پائے گی، جو اوپینین پول ہیں اس سے لانگ ٹرم ہو سکتا ہے لیبر پارٹی کو فائدہ ہو، شارٹ ٹرم میں میرا خیال ہے لیبر پارٹی ٹوریز کو یا لبرل کو اس کا فائدہ ہوگا، لیبر پارٹی کو خاص طور پہ.
تو اس ایک طرح سے یہ ایک انوکھے سے انتخابات تھے اس لحاظ سے کہ ایک سال میں دو بار ہوئے، تو لیبر پارٹی کو بحیثیت جماعت آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مختصر جواب دیجیے گا.
لیبر پارٹی مجموعی طور پر اس وقت لیفٹ ونگ پارٹی بن گئی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جوائن کر رہے ہیں، جو ینگسٹر سے جو پہلے لیبر پارٹی کی طرف آتے نہیں تھے، ووٹ نہیں دیتے، تو اس سے خاصا اثر ہوا ہے. لانگ ٹرم اس کا فائدہ ہوگا لیبر پارٹی کو، لیکن شارٹ ٹرم نقصان ہو سکتا ہے.
صبغت اللہ قادری صاحب، اس تجزیے میں مدد دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب ایک مختلف موضوع، ہلکا پھلکا موضوع. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں پشتون ثقافت کا دن منایا گیا. گزشتہ سال اس دن کو جوش و خروش سے منایا گیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ کوئٹہ میں رونما ہونے والے سانحے کے باعث اس مرتبہ اس دن کو سادگی سے منایا گیا ہے. اس دن کی مناسبت سے مقامی شاپنگ مال میں سٹالز لگائے گئے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم اس رپورٹ میں، جو پشتو موسیقی کے معروف آلے رباب کی مشہور کن دھن سے شروع ہوتی ہے.
یہ سریلی اور سارنگیز آواز رباب کی ہے، جسے پشتون ثقافت میں ایک اہم مقام حاصل ہے. رباب کی اس آواز سے دو روز تک لوگ ایک بڑے شاپنگ مال میں محظوظ ہوتے رہے. اس رباب کو بجانے کا انتظام ان سٹالز میں کیا گیا تھا جو پشتون ثقافت کے دن کے مناسبت سے لگائے گئے تھے. ان سٹالز میں وہ تمام اشیاء رکھی گئی تھیں جو پشتون ثقافت کی عکاس ہیں. ان سٹالز کو دیکھنے کے لیے آنے والوں میں جویریا بڑیچ بھی شامل تھیں، جنہوں نے پشتون ثقافت کے دن کے حوالے سے اس تقریب کو سراہا.
ہمارا جو کلچر ہے وہ جدید زمانے کے لحاظ سے بہت پیچھے جا رہا تھا، تو یہاں پر آ کر میں نے کلچر کی چیزیں دیکھی، یہاں پر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے.
اس موقع پر مرد حضرات نے سر پر لنگی باندھے تھے. اس کے علاوہ لوگوں نے وہ لباس بھی زیب تن کیے تھے جو پشتون ثقافت کا حصہ ہیں. ان سٹالوں میں پشتونوں کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق کتابیں بھی رکھی گئی تھیں. پشتون ثقافت کے دن کی مناسبت سے شاپنگ مال میں منعقدہ تقریب کے ایک منتظم ثنا درانی کا کہنا تھا کہ اس کاوش کا مقصد نئی نسل کو پشتون ثقافت سے آگاہ کرنا ہے.
دوسرا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم پشتون کلچر کو پرموٹ کر سکیں، اور جو نیو جنریشن ہے اس کو ایک ہم گلم دکھا سکیں کہ بیسیکلی جو اوریجنل پشتون کلچر ہے وہ ہے کیا.
اس تقریب کے ایک اور منتظم گل حسن درانی نے بتایا کہ اس کے ذریعے امن اور محبت کا پیغام بھی پہنچانا ہے.
نظر میں ہماری یہ چھوٹی سی کوشش تھی ہماری ایسوسیشن کی اور مال کی طرف سے کہ امن محبت اور سلامتی کا جو پیغام ہے پوری دنیا میں دیا جائے.
گزشتہ سال سے 23 ستمبر کو پشتون ثقافت کے دن کی حیثیت سے پوری دنیا میں منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. 8 اگست کو سانحہ کوئٹہ کی وجہ سے اس سال اس دن کو سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا گیا. اس دن کی مناسبت سے پشتو اکیڈمی میں بھی ایک تقریب منعقد کی گئی. محمد کاظم، BBC کوئٹہ.
پاکستان کے پشتون اکثریتی علاقوں میں گزشتہ تقریباً 15 برس سے شدت پسندی کی جو لہر آئی ہوئی ہے، اس نے وہاں کی ثقافت کے بارے میں عام تصور کو مجروح کیا ہے. جبکہ اسی خطے نے خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، حمزہ شنواری، پجواک اور غنی خان جیسے اعلیٰ پائے کے شعرا کو جنم دیا ہے. اس سال پاکستان میں دو اردو فلمیں ریلیز ہوئی ہیں جنہیں پشتون ثقافت کے تناظر میں فلمایا گیا ہے. ان میں سے ایک جانان، جبکہ دوسری کا نام بدل ہے. ان فلموں میں غنی خان کی شاعری سے بھی استفادہ کیا گیا ہے. میں نے پشتو ثقافت پر گہری نظر رکھنے والے دانشور لیاقت امین سے پوچھا کہ کیا اس طرح پشتو ثقافت کی درست ترجمانی ہو سکے گی؟
میرے خیال میں یہ اچھی بات بھی ہے. اچھی بات اس لیے ہے کہ پشتو میں نے اس پہ میری کچھ چیزیں چھپی بھی تھی بڑے پرانے 2000 سے پہلے, آج سے 16-20 سال پہلے. پشتونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی فلم انڈسٹری جو ہے جس طرح ان کی ہر ایک چیز پہ کسی دوسرے ان لوگوں کے جن کو پشتونوں کے سوسائٹی کا کوئی علم نہیں ان لوگوں کا قبضہ ہے, اجارہ داری ہے وہ پشتون کلچر. لیکن اس فلم میں جو ہے اس میں جانان کا جہاں تک ہے تو ظاہر بات ہے اس کا پروڈیوسر جمال شاہ جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ پشتو ادب اور کلچر سمجھتا ہے. تو اس حوالے سے یہ اچھی بات بھی ہے کہ غنی خان کو کم از کم وہ لے آ رہے ہیں, لیکن یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کس طرح لے کے آ رہا ہے, یا ویدر اٹ از پراپر یا مناسب ہے, مناسب طریقے سے لا رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ غنی خان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. غنی خان کا ڈکشن ایک آدمی کا ڈکشن ہے زبان, لیکن اس کا ڈپ جو ہے وہ ٹیگور ہے, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اب لوگوں کو تھوڑا بہت اس کو سمجھنا, میرے خیال میں جب سے اس پہ فلسفہ جنون اور جانان لکھا گیا تھا گزشتہ 20-30 سال سے, تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو تھوڑا بہت غنی خان کو سمجھنا آ رہا ہے. اس غنی خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت سے بہت پہلے پیدا ہوا ہے.
اچھا لیاقت امین, جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے پچھلے سمجھ لیں کہ کوئی ایک دہائی ڈیڑھ دہائی سے, ایک شدت پسندی کی جو لہر سامنے آئی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو شدت پسند ہیں یہ نمائندگی کرنے لگے ہیں اس علاقے کی, اس کلچر کی, اس ثقافت کی, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غنی خان جیسے, حمزہ شنواری جیسے, خوشحال خان خٹک جیسے, یہ بڑے بڑے نام شعرا کے اور یہ ہمارے سامنے ہیں. تو غنی خان ان کے مقابلے میں ظاہر قدرے موجودہ کہنے چاہیے کہ اس دور کے ہیں, یعنی پچھلے 60-70 سال میں جو کچھ انہوں نے کیا یا جو ان کی شاعری تھی. تو اصل نمائندگی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلچر کی اگر ہو سکتی ہے تو وہ غنی خان کی شاعری سے ہو سکتی ہے.
میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ بات بڑی زبردست طریقے سے آپ نے یہ کوسچن فارمولیٹ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پشتونوں کی نمائندگی آج کل جو پریزنٹ ہو رہی ہے یہ آپ کو پتا ہے 15 سالہ تشدد پیدا کرنے کی ایک پروجیکٹ تھی, اور یہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کی جو چہرہ بنایا گیا ہے توڑ مروڑ کے, وہ اس طرح بنایا گیا ہے تاکہ یہ ان کو وائلنٹ شو کرے, انسولائز شو کرے, ڈسٹرکٹیو شو کرے, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اس پہ آپ گاندھی جی کو پڑھے, نہرو کو پڑھے, انہوں نے دونوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ نان وائلنٹ جو بہادری سے نان وائلنس کی ہے وہ اسی خطے سے ہوئی ہے, جس سے بدقسمتی سے آج کل ہم اس کو تشدد کے حوالے سے پہچانتے ہیں. جہاں تک غنی خان کا تعلق ہے, غنی خان کو بھی انہوں نے یہی طرح, خوشحال خان خٹک کو بھی اسی طرح شامل کیا ہے, اور پورے افغان قوم کو بھی اس طرح شامل کیا ہے کہ افغانستان نے جنگجو پیدا کی ہے. شروع سے میری یہ سٹینڈ ہے کہ افغانستان نے کوئی جنرل پیدا نہیں کیا ہے, افغانستان نے سب سے بڑے ڈپلومیٹس پیدا کیے ہیں. ہم پوشواک کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ پاکستان کی کسی اخبار میں ابھی تک پوشواک کے بارے میں کبھی نہیں لکھا گیا ہے. پوشواک پشاور میں وفات پا گئے, کسی بیمار پرسی میں اس پہ نہیں گئے تھے پوشواک صاحب کے, جو یونائٹیڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے صدارت کر چکے تھے. اسی طرح غنی خان کو سمجھنے کے لیے, غنی خان لوگ اتنا سمجھتے ہیں, مثلا غنی خان کا نوجوان اس کا چرگ نظم جو ہے وہ بہت زیادہ نیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پروموٹ کرے, اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ انجام دے تبخیر مجنون دا ڈیران یو روز بروستی بانگو کی ڈوڈے بوکڑی خان, مطلب ہے کہ ان کو ٹیشو پیپر کے طور پہ ان نوجوانوں کے استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو آخر میں خود ہی ماریں گے. جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں, آخر میں وہی لوگ اٹھ کے انہی کو قتل کریں گے, اور یہی ہو رہا ہے ان نوجوانوں کے ساتھ, اس پوری پشتون سوسائٹی کے ساتھ. ان کو استعمال کیا گیا, استعمال کرتے جا رہے ہیں اور ان کو آخر میں پھینکتے ہیں, ان کی لاش ہی نہیں ملتی. تو یہ ایک المیہ ہے,
ان کے ساتھ پشتونوں کی نمائندگی وائلنس نہیں کر رہا, لیکن یہ وائلنس ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ وائلنٹ ہیں, آپ بڑے بہادر ہیں. آج کل کچھ نوجوان یہ سمجھ لے, پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے, بلکہ پرسوں بہت بڑی ایک میسج سوشل میڈیا پہ جا رہی تھی کہ جنت میں جو ہے پشتونوں کا کوٹا مکمل ہوا ہے, اب کسی دوسری قوموں کو تلاش کریں, پشتونوں کا کوٹا فنشڈ ہو گئی ہے.
لیاقت امین صاحب, آپ نے کہا کہ غنی خان کی شاعری کو سمجھنا مشکل ہے, یقیناً ظاہر ہے کہ وہ ایک فلسفی بھی ہیں, ایک شاعر بھی ہیں, اور آپ نے کہا کہ وہ اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے. سردار علی ٹکر نے ان کی نظمیں اور ان کی غزلیں گائیں اور بہت ان کو پسند کیا گیا, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا جو حلقہ ہے ان کو, اس کو سمجھنے والا, وہ شاید محدود رہا ہے, پشتو میں تھا. اب ان فلموں میں, اردو فلموں میں غنی خان کی شاعری کو جس طرح سے فلمایا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پشتون کلچر ہے اس کو سمجھنے میں دوسرے لوگوں کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو پشتو نہیں سمجھتے, پشتو کلچر کو سمجھنے میں, شاعری کو سمجھنے میں مدد ملے گی؟
یہ بھی اس پہ منحصر ہے کہ یہ کون کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ وہ آدمی جو پریزنٹ کر رہا ہے غنی خان کی شاعری کو, دو سوال ہے, ایک وہ کہ وہ آدمی خود سمجھتا ہے یا نہیں, دوسری بات یہ کہ اس کا انٹینشن کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, وہ ڈسٹارٹ کر رہا ہے یا کچھ مطلب کہ اچھی اس میں پریزنٹ کر رہے ہیں. مثلا جس طرح کے سردار علی نے وہ گایا ہے, اس نے تو بہت بڑی بہت بڑا خدمت کیا ہے پشتو زبان, پشتو کلچر کے, اور غنی خان کو بہت مطلب کہ آگے لے کے گیا ہے اس کو سمجھنے کی. لیکن اب یہ ہے, اسی طرح پشتوں میں سنگر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے, مثلاً سردار علی ٹکر ہے یا ہارون بادشاہ ہے, یہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں, بہت عالم فاضل لوگ ہیں. ہارون بادشاہ پی ایچ ڈی ہے, ڈاکٹر ہے, اور موسیقی گاتا ہے لیکن ہے ڈاکٹر, تو وہ سمجھدار آدمی ہے, نوجوان ہے. اب آگے جا کے جو یہ فلم انڈسٹری ہے وہ مارکیٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا پشتون میں وائلنس استعمال کر کے لیے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں, یا پشتونوں کا اصلی چہرہ, پشتون کسی بھی جنگی جو سالار ہے, جنگی سالار ہم کہتے ہیں جو وائلنٹ لوگ ہیں, وہ بھی ہے اور پشتون بادشاہ خان بھی ہے, پشتون غنی خان بھی ہے, اور پشتون مطلب ہے کہ اور بہت سے آپ کو نظر آتے ہیں کہ نہ وائلنس کے لیے وہ جو کر رہے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے وہ بھی ہے. تو یہی اس کا انحصار ہے کہ وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل ڈیبیٹیبل کوسچن ہے, لیکن اس کا یہ تجزیہ کہ کون کس لیے استعمال کر رہا ہے, کس نے حد تک, ورنہ غنی خان کی انگریزی میں بہت لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے اور بہت ہائی اپریشیٹ ہوئی ہے وہ ٹرانسلیشن, اردو میں کم ہوئی ہے, انگریزی میں زیادہ ہوئی ہے غنی خان کی. اس طرح جو لوگ افغانستان میں پرشین جو دری سپیکنگ لوگ ہیں وہ غنی خان کو پڑھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے, انڈیا میں اردو سپیکنگ لوگ سنتی بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, پشتو زبان میں ہے. دوسری بات یہ کہ غنی خان کا جو خان صاحب کتاب ہے وہ کوئی نہیں اٹھاتا. غنی خان کے دو کتابیں, ایک انگریزی میں دیپٹان ہے, دوسرا ہے خان صاحب. خان صاحب کو کیا اردو میں لکھا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں مزاح جتنی بڑی ہے, وہ آج کل کے یہ بڑے بڑے مزاح نگار جو ہے ان سے بہت زیادہ ہے خان صاحب والی کتاب میں. غنی خان کا چھوٹا کتاب ہے, ون سٹنگ میں بندہ خان صاحب پڑھ سکتے, دوسری سٹنگ میں دیپٹان پڑھ سکتے, لیکن غنی خان جب زندہ تھی بھی میں کہتا تھا کہ یہ کلاسک ہے یہ دونوں کتابیں. تو وہ غنی خان کا خان صاحب کتاب کیوں کوئی نہیں ہوتا تھا.
اگر ہم ایک فقرے میں, ایک جملے میں اس کو سمونا چاہیں کہ پشتون ثقافت کی نمائندگی اور ترجمانی غنی خان جیسے روشن خیال اور رومان پرور شاعر نے کی ہے, تو کیا یہ درست ہوگا؟
بہت بہت حد تک یہ رومانس کے ساتھ تو ڈسگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر رومان پسند ہے یا نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی بات بہت تک حد تک درست ہے, بہت حد تک.
غنی خان کی شاعری میں پختون ثقافت کی عکاسی, یہ تھے پختون دانشور لیاقت امین. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر, اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
انڈیا کی جانب سے اوری حملے کے شواہد فراہم کرنے کے اعلان کے جواب میں وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ شواہد فراہم کیے گئے تو پاکستان تعاون کرے گا. انہوں نے بھارت کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی دعوت بھی دی ہے. روس کی حمایت یافتہ شام کی حکومتی فورسز نے حلب میں باغیوں کے ایک مضبوط گڑھ پر بڑا جارحانہ حملہ کیا ہے. مصر کی ایک عدالت نے ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار نبیل فراج کو قتل کرنے کے جرم میں 7 افراد کو پھانسی کی سزا سنائی ہے. نائجر کی ریڈ کراس سوسائٹی نے 60 رضاکاروں کو وادی رفٹ کی آبادیوں میں وبائی صورت اختیار کر جانے والے وائرل بخار سے نمٹنے کے لیے کام میں مدد کے لیے متحرک کیا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما افریقی امریکیوں کی تاریخ اور ثقافت سے متعلق ملک کے پہلے قومی عجائب گھر کا افتتاح کرنے والے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.